بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله تبارك وتعالى نے قرآن کریم میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جہاں کہیں تمہیں اور میں اور میرا رسول بلاتے ہیں تو جن چیزوں کی طرف بلاتے ہیں وہ چیزیں ہیں جو تمہیں زندگی عطا کرتی ہیں، جو تمہیں حیات عطا کرتی ہیں، جو تمہیں حقیقی زندگی، حقیقی حیات، حقیقی لذت عطا کرتی ہیں، وہ چیزیں ہیں جو تمہیں زندہ کرتی ہیں. تو اس لیے اس کو قبول کرو اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ. جہاں پر تمہیں دعوت دی جائے اس کی طرف بھاگو، اس کی طرف سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ جاؤ. ہمارا موضوع زندگی کے آداب ہیں، آداب زندگی. تو ان میں آج جس موضوع پر گفتگو ہوگی وہ ہے صلہ رحم کی حد کیا ہے، کہاں تک صلہ رحم ہم کر سکتے ہیں اور کن کن لوگوں سے کر سکتے ہیں. بعض اوقات آپ جانتے ہیں کہ انسان کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں سب نیک نہیں ہوتے، کچھ برے ہوتے ہیں، کچھ اچھے ہوتے ہیں. جو لوگ اچھے ہوتے ہیں ان سے اچھے تعلقات بنتے ہیں، جو لوگ برے ہوتے ہیں ان سے برے تعلقات ہوتے ہیں. بعض اوقات جو ہے دشمنیوں تک نوبت پہنچتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا جو لوگ اچھے ہیں انہی سے تعلقات اچھے رکھے جائیں، جو لوگ برے ہیں، حرام خور ہیں، فرض کریں جھوٹے ہیں، فرض کریں کوئی اللہ کے احکام کے مخالف ہیں، فرض کریں کوئی اور ان میں ایسی بیماری ہے، تو کیا ان سے صلہ رحم کا حکم نہیں ہے یا ان سے قطعی رحم کی اجازت ہے؟ تو جب آپ احکام دین کو دیکھتے ہیں تو احکام دین ہمیں بتاتے ہیں کہ چاہے جو آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا عزیز و اقارب میں سے جو بھی بندہ ہے، جو بھی افراد ہیں، جو بھی فیملی کے لوگ ہیں، وہ چاہے فاسق اور گناہگار ہی کیوں نہ ہوں، ان کا خیال رکھو، ان سے آنا جانا رکھو. ہاں ایک صورت ہے، اگر ان کا فسق، اگر ان کا گناہ، اگر ان کا برا عمل تمہیں بھی متاثر کرتا ہے اور تمہارے دین کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس صورت میں تمہیں نہ صرف اجتناب کرنا چاہیے بلکہ دوری اختیار کرنی چاہیے. لیکن جب تک ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے اس وقت تک صلہ رحم سے کسی بھی صورت میں اجتناب یا کسی بھی صورت میں اپنا دامن بچانا نہیں چاہیے. اس لیے ہر صورت میں جاؤ اور ان کا خیال رکھو. قرآن کریم کی یہ آیت سورہ لقمان میں آیت نمبر 14 اور 15 ہے. فرمایا انشکر لی، لوگو میرا شکریہ ادا کرو، میرے شکر گزار بنو. میرے شکر کے ساتھ کیا کرو؟ ولی والدیک، اپنے والدین کا شکر گزار بنو، والدین کا خیال رکھو. الی المصیر، اس لیے کہ تم سب نے لوٹ کر میری ہی طرف آنا ہے، بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے. چاہے تم نیکی کرو یا نہ کرو، چاہے تم برائی کرو یا نہ کرو، برگشت تم سب کی میری طرف ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. لیکن اگر تمہارے والدین، صرف یہ والدین ہی سے مشروط نہیں ہے، عزیز و اقارب کی بات ہو رہی ہے، صلہ رحم کے دائرے میں جو لوگ آتے ہیں ان سب کی بات ہو رہی ہے، لیکن ایک مصداق والدین ہے. کہا لیکن اگر وہ تمہیں اس کام کی طرف بلائیں جس کی میں نے اجازت نہیں دی، مثلا انہوں نے شرک کی طرف بلایا، مثلا انہوں نے شراب نوشی کی طرف بلایا، مثلا انہوں نے کسی اور ایسی بدکرداری اور گناہ کی طرف بلایا، تو اب تمہارا وہاں پر جانا، ان سے تعلق قائم رکھنا اور ان سے رشتہ داری کے تقاضوں کو پورا کرنا اس گناہ کے ارتکاب کا باعث بنتا ہے، تو پھر فلا تطعہما، یہاں پر تم پر ان کی کوئی اطاعت ضروری نہیں ہے، ان کے ساتھ دینا ضروری نہیں ہے. اس لیے ان چیزوں میں تم نے اجتناب کرنا ہے. لیکن اگر اس کے علاوہ ہے تو پھر چاہے والدین کافر ہی کیوں نہ ہوں، تم نے ان کا خیال رکھنا ہے. چاہے والدین اللہ سے باغی ہی کیوں نہ ہوں، تم نے ان کا خیال رکھنا ہے. چاہے عزیز و اقارب فاسق اور گناہگار ہی کیوں نہ ہوں، تم نے ان کا خیال رکھنا ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا، فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے کچھ رشتہ دار ہیں جو ہمیشہ مجھے گالیاں دیتے ہیں، ہمیشہ مجھے برا بلا کہتے ہیں، تو کیا اب اس وجہ سے میں ان سے اپنا تعلق ختم کر دوں؟ رسول کریم نے فرمایا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ بھی تمہیں ترک کر دے گا، اگر تم نے ان کو ترک کر دیا، تم نے ان سے اپنا تعلق ختم کر دیا، تو پھر اللہ بھی تم سے اپنا تعلق ختم کر دے گا۔ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر میں کیا کروں؟ فرمایا کہ جس نے تم سے تعلق توڑا تم ان سے اپنا تعلق جوڑو، جس نے تم سے تمہارے حقوق سے تم کو محروم کیا اس کو تم اس کے حقوق ہر صورت میں پہنچاؤ، جس نے تم پر ظلم کیا تم سے زیادتی کی تم اس کا ساتھ دو اور اس پر ظلم نہ کرو، اس کو معاف کرو۔ جب کبھی تم نے ان چیزوں پر عمل کیا تو پھر یقین جانو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوگا اور تمہاری مدد کرے گا۔ ایک اور روایت جہم ابن حمید کی روایت ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ اس شخص نے، جہم ابن حمید نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا ابن رسول اللہ، کچھ لوگ میرے رشتہ داروں میں ایسے ہیں جو میرے دین پر نہیں آئے، میرا دین واضح ہے، میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں آپ کا، آپ کے اجداد کا، نبی کریم کا کلمہ پڑھتا ہوں اور ولایت پر، ولایت کا معتقد ہوں، لیکن کچھ میرے عزیز اقارب ایسے ہیں جو میرے اس دین اور میرے مکتب کو قبول نہیں کرتے، میں کیا کروں؟ ان کے حوالے سے کیا میری کوئی ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ آپ نے فرمایا کہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے، تمہاری رشتہ داری کا، رشتہ داری کے حوالے سے تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان سے تم کسی بھی صورت میں اپنا رابطہ نہ توڑو، ان سے جوڑے رکھو، چاہے وہ تمہارے ہم عقیدہ ہوں چاہے وہ تمہارے ہم عقیدہ نہ ہوں۔ اگر وہ تمہارے ہم عقیدہ نہیں ہیں تو رحم کی رشتہ داری کی وجہ سے ان کا تم پر ایک حق ہے، لیکن اگر وہ تمہارے ہم عقیدہ بھی ہیں تو پھر ہم عقیدہ ہونے کا اپنا حق ہے اور رحم کی رشتہ داری کا اپنا حق ہے، اور ایک ساتھ تم پر دو طرح کے حقوق ان کی طرف سے عائد ہوتے ہیں، اس لیے ان دو چیزوں کا خیال رکھو۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ ترتیب کے لحاظ سے رحم کے رشتہ داروں کے دائرے میں کون لوگ آتے ہیں، یہ بھی اسی حد کیا ہے، رحم کے رشتہ داروں کی یا صلہ رحم کی حد کیا ہے، کون سے رشتہ دار اس میں آتے ہیں۔ اس میں ترتیب سے اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلا درجہ ماں اور باپ کا ہے، چونکہ یہ باقی تمام رشتوں پر مقدم ہے۔ اس کے بعد بھائیوں اور بہنوں کا ہے، بھائیوں اور بہنوں کے بعد پھر وہ تمام نسبی رشتے ہیں جو کسی بھی وجہ سے آپ کے ساتھ ان کی نسبت قائم ہو جاتی ہے، چاہے بیوی کی وجہ سے قائم ہو چاہے شوہر کی وجہ سے قائم ہو۔ چونکہ انسان جب شادی کرتا ہے اس کے گھر بیوی آتی ہے تو بیوی کے والدین رحم کے رشتہ دار بنتے ہیں، اسی طرح سے جو بیوی آتی ہے اس بیوی کے لیے شوہر کے والدین رحم کے رشتہ دار بنتے ہیں۔ نتیجتاً یہ جو نکاح ہے ایسے اسباب فراہم کرتا ہے کہ رحم کے رشتہ داروں کی تعداد میں اضافہ ہو۔ لہٰذا رسول کریم کی یہ حدیث بڑی عجیب ہے، فرمایا کہ اگر تمہارے پاس 5 درہم آ جائیں، 5 لاکھ روپے آ جائیں، فرض کریں 5 سونے کے سکے آ جائیں، تو اس کے اور وہ تمہارے پاس خرچ کرنے کے لیے ہوں تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ سب سے پہلے تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنے والدین پر انفاق کرو، والدین پر خرچ کرو، سب سے پہلے اپنے آپ پر نہیں، اپنے بچوں پر نہیں، اپنی بیوی پر نہیں، اپنے بہن بھائیوں پر نہیں، سب سے پہلا جو حق بنتا ہے وہ والدین کا بنتا ہے۔ ادب دین یہ ہے، ادب حیات یہ ہے، ادب زندگی یہ ہے کہ سب سے پہلے تم اپنے والدین پر خرچ کرو، اس کے بعد خود پر اور اپنی بیوی پر خرچ کرو، اپنے بچوں پر خرچ کرو، پھر اس کے بعد اپنے بھائیوں اور اپنی بہنوں پر خرچ کرو، پھر اس کے بعد ان لوگوں پر خرچ کرو جو تمہارے باقی رشتہ دار ہیں لیکن تہی دست ہیں، جن کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے، جو فقیر ہیں، جو ضرورت مند ہیں۔ اس کے بعد کا مرحلہ وہ تمہارے رشتہ دار ہیں جو خالی ہاتھ ہیں، اس کے بعد کا مرحلہ تمہارے وہ ہمسائے ہیں جو فقیر ہیں، ہمسائے بھی اس میں شامل ہیں لیکن فقیر ہوں، فقیر ہوں تو ان کو بھی اس میں شامل کرو، اور اس کے بعد آخری مرحلہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں تقسیم کرو۔ یعنی یہ عجیب ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب ان تمام مراحل کے بعد مذکور ہے، یعنی اللہ کے راہ میں دینے کا ثواب سب سے کم ہے، اس سے پہلے والدین کو دینے کا ثواب ہے، وہ سب سے زیادہ ہے، اگرچہ وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جب آپ ایک دفعہ صدقہ دیتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کس کو میں دے رہا ہوں، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں. لیکن اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جس نقطے کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا درجہ والدین کا بنتا ہے، والدین کو دو، یہ اللہ کی راہ میں بھی ہے لیکن ان کا والدین کی حیثیت سے تمہارے اوپر حق بھی ہے، لہٰذا یہ سب سے پہلا درجہ اور سب سے زیادہ اسی کا ثواب ہے. تو اس حدیث کے لحاظ سے سب سے جو اہم ترین، فائدہ مند ترین اور اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ ضروری کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کو اور اس کے بعد پھر اپنے آپ پر، اپنی بیوی بچوں پر، پھر اپنے بہن بھائیوں پر، پھر اپنے باقی ان ضرورت مند رشتہ داروں پر، اور اس کے بعد فقراء پر، اور فقراء کے بعد پھر اللہ کی راہ میں ان لوگوں کو جن کو آپ جانتے بھی نہ ہوں دے دیں. یہ اس کے مراحل اور مراتب بیان کیے گئے ہیں اور اس کے ثواب کے درجات بیان کیے گئے ہیں. امام حسین علیہ السلام کی ایک روایت ہے، فرمایا کہ میں نے نبی کریم سے پوچھا کہ یہ جو رحم کے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے اس کا آغاز کہاں سے کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اپنی والدہ کے پاس جاؤ، اب سب سے پہلے اپنی والدہ کا خیال رکھو، پھر اپنے والد کا خیال رکھو، پھر اپنی بہن کا خیال رکھو، پھر اپنے بھائی کا خیال رکھو، پھر اس کے بعد باقی جتنے بھی تمہارے نزدیک کے رشتہ دار ہیں ان سب کا ایک ایک کر کے خیال رکھو، جو تم سے جتنے نزدیک تر ہیں رشتے کے لحاظ سے ان کا خیال رکھو. یہ حدیث جو ہے الاختصاص کی حدیث ہے، میں عربی متن نہیں پڑھتا، صرف ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو جو نصیحتیں اور وصیتیں فرمائی ہیں اس میں سے ایک نصیحت کیا ہے، فرمایا کہ یا علی سر، اے علی سفر کرو. سر سیر کی بنیاد پر ہے، یعنی سفر کرو، زمین کے فاصلے کو ناپو اور چلو. سنتین بر والدیک، دو سال کی مسافت کے فاصلے پر اگر تمہارے والدین ہیں تو وہاں تک بھی تمہیں سفر کرنا پڑے، سفر کرو جاؤ. یعنی اتنے لمبے فاصلے پر بھی اگر تمہیں جانا پڑے کہ تمہیں دو سال سفر کرنا پڑے تو کرو اور جاؤ تاکہ والدین کا خیال رکھ سکو. اور دوسرا وسر سنتن سل رحمک، ایک سال کے فاصلے پر اگر تمہارے رحم کے باقی رشتہ دار ہیں تو ان کے پاس بھی جاؤ اور ان کی مدد کرو. لہٰذا یہ جو اس طرح کی تعابیر، اس طرح کی اصطلاحیں، اس طرح کے نکات ائمۃ یہودا علیہم السلام کی روایات میں اور خصوصی طور پر نبی کریم کی روایات میں ہیں، وہ ہماری نشاندہی کرتے ہیں کہ نمبر ایک، والدین میں ماں اور باپ، پھر آپ کی اپنی فیملی، پھر آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، پھر شوہر، پھر بیوی، پھر بھائی، پھر بہن، پھر باقی جو ارحام کے رشتہ دار ہیں، یہ سب کے سب اسی ترتیب سے آتے ہیں اور اس ترتیب کے مطابق ان کا خیال رکھنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان سے مسکرا کر ملنا، ان کی عیادت کرنا، ان کی خیر و عافیت دریافت کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے حتی المقدور کوشش کرنا، یہ سارے کا سارا ہماری ذمہ داری اور ہمارے وظائف میں سے قرار دیے گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صلۂ رحم کی ان حدود کی حفاظت کرنے کی اور اپنے آپ کو سال کے تمام اوقات میں ان اصولوں، ان اخلاقی ضوابط پر عمل پیرا رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.